آج ہماری نئی سورت شروع ہو رہی ہے، اور یہ میں اس لیے اہمیت سے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں طلاق سے متعلق مسائل اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے ہیں۔ آج کل طلاق کی کثرت بہت ہے اور لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، جہالت بہت ہے ان مسائل میں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے طلاق دینے کا طریقہ کیا بتایا ہے کہ اگر کسی کا ارادہ ہو، اول تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر ارادہ ہو تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو اللہ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده۔ اے نبی، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوهن لعدتهن، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق لگتی۔ تو اسلام کا طلاق کے بارے میں پہلا حکم یہ ہوا کہ طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ طلاق ہے بہرحال حلال، ناپسندیدہ تو ہے مگر ہے حلال۔ کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ میاں بیوی کا مل کے رہنا یہ زیادہ فساد کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے بنسبت علیحدہ ہونے کے۔ اب دوسرے مذاہب میں تو ہے کہ نہیں، بس جب ہو گئی شادی تو وہ ہو گئی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دل آپس میں نہیں ملتے تو ایک دوسرے کا پھر سر کھاتے رہتے ہیں بیٹھ کے، خودکشیاں ہوتی ہیں، دماغی توازن خراب ہوتا ہے۔ میرا ایک عیسائی سے اس بارے میں بات چیت ہوئی تھی، عیسائی پادری کہنے لگا عیسائیت میں طلاق نہیں ہے، بس میاں بیوی کی شادی ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کہا اچھا، اگر خدا نخواستہ بندہ صحیح نہیں نکلا، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بعد میں پتہ چلا یہ پینے پلانے سے شغف رکھتے ہیں حضرت۔ لوگ کہتے ہیں نا پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو، ضروری نہیں ہے ہر انسان عالم الغیب نہیں ہوتا، بعض دفعہ پہلے تحقیق کر کے بھی غلط جگہ شادی ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ پہلے سے اچھی طرح تحقیق ہو کے بھی کیا ہو جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ پہلے بندہ صحیح تھا بعد میں خراب ہو گیا، تو اب ایک زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں پہلا حکم کیا ہے کہ بھائی امساکم بمعروف، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تسریحم بحسان، محبت سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ، فاطمہ بنت قیس نہیں تھی، کوئی اور صحابیہ تھی، نام ان کا فاطمہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بی من الجمال ما ترا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا آپ جانتے ہیں میں کس قدر خوبصورت اور حسین عورت ہوں، میرا نکاح ہوا ہے ثابت الانصاری سے، جب نکاح ہوا رخصتی ہوئی تو میں نے ثابت پہ نظر ڈالی تو وہ رنگ ان کا بہت سیاہ ہے، قد انتہائی چھوٹا ہے، اور صورت شکل کے لحاظ سے بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے۔ میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں اور میرے شوہر انتہائی بدصورت ہیں۔ ابھی پہلی رات تھی نا، پہلے دیکھا نہیں تھا، بغیر دیکھے نکاح ہوا تھا، تو فوراً آ گئی اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے دین اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ اس سے ہی بھی سبق ملتا ہے کہ آج کسی خاتون کو اگر اپنے شوہر سے علیحدگی چاہیے ہوتی ہے نا، تو غلط غلط الزامات بھی اس کے سر پہ ڈال دیتی ہیں۔ یہ صحابیہ تھیں، صاف صاف بات کر رہی ہیں، یا رسول اللہ، شوہر کے دین اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن صورت ایسی ہے کہ میرے لیے ناقابل برداشت، کیونکہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے شوہر انتہائی بدصورت ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ کو اگر زوجہ سے علیحدگی چاہیے تو آپ الٹے سیدھے الزامات نہ ڈالیں اس کے اوپر، جو وجہ ہے جس بنیاد پر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں وہ وجہ اس حد تک رکھیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، مرد جب زوجہ کو طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے تو جتنے الزامات لگا سکتا ہے اس کے اوپر تھوپ دیتا ہے سارے۔ نیت کیا ہوتی ہے، تاکہ لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ انہوں نے صحیح کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ تو بھائی لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ نہیں رہ سکتے تو ہم نہیں رہ سکتے تھے اس لیے ہم نے علیحدگی اختیار کر لی. اب بیوی کو ذلیل کرنا، بدنام کرنا، اس پہ الزامات کے جھوٹے جھوٹے الزامات تھوپ دینا اس کے سر کے اوپر، تو سچے کے بجائے جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے شوہر اتنے خوبصورت ہیں اور میں بہت خوبصورت ہوں، تو میں ان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، بالکل نفرت ہے. اور الفاظ کتنے زبردست ہیں، فرمایا انی اکرہ الکفر فی الاسلام، میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. کیا مطلب کہ زندگی ہوں میں مسلم مگر شوہر کے حقوق ادا نہ کروں، یہ بھی کفر ہے. یہ کافروں کی صفات تو ہو سکتی ہے، مسلمان عورت ایسا نہیں کر سکتی. تو مجھے ان سے نفرت اتنی ہے طبعی طور پر، جو جس میں انسان کو اختیار نہیں ہوتا، کہ میں ان کے حقوق نہیں ادا کر سکتی. اب بغیر حقوق ادا کیے زندگی گزرے گی، یہ تو کافروں والا عمل ہو گیا نا. تو میں اس مسلمان بھی ہوں، کام میرے کافروں جیسے ہوں، یہ مجھے برداشت نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سوچ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی ہے. یعنی اس میں بھی دین مقصد ہے، دین کہ بھائی شوہر کے بڑے حقوق ہیں، اس سے تو محبت کرنا فرض ہے، اور محبت ہو نہیں پا رہی دل کی چاہت کے باوجود، کیونکہ بالکل جو ہے نا ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہے. تو اس لیے مجھے علیحدگی چاہیے ان سے، میری ایسی جگہ شادی ہو کہ میں شوہر سے محبت کروں اور پھر اس کے حقوق ادا کروں، تاکہ اسلام میں کفر نہ ہو، ناشکری نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان کو آمادہ کیا کہ طلاق دے دو اپنی زوجہ کو. انہوں نے باغ دیا تھا مہر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ یہ مہر واپس کر دو. تو کہنے لگی کہ اس سے زیادہ بھی اگر مال مانگتے ہیں تو میں وہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں. تو انہوں نے ان کے شوہر نے کہا نہیں، بس یہ باغ واپس کر دو جو میں نے مہر دیا تھا. تو باغ واپس کیا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوہر سے طلاق دلوائی ہے، خود نکاح کو ختم نہیں کیا. آج کل عدالتیں خود نکاح ختم کر دیتی ہیں. تو یہ اتھارٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی کہ آپ خود سے نکاح کسی کا ختم کر دیتے، بلکہ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ شوہر کو. آج عورت کو ذرا سا کوئی اعتراض ہو، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی عدالت، شوہر کو، شوہر آئے نہ آئے کوئی پرواہی نہیں ہوتی، خلع کی ڈگری جاری کر دی. تو یہ نہیں ہوتا بھائی، شوہر کے طلاق دینے سے طلاق ہوتی ہے. البتہ بعض صورتوں میں عدالت کو بھی شریعت نے اختیار دیا ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں. وہ صورتیں پھر جب کوئی کسی کو ایسا کوئی خدا نخواستہ کیس ہو تو علماء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ ناپسندیدہ چیز ہے، مگر ایسی حالت میں ناپسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر حضرت فاطمہ کے لیے طلاق لینا ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے کہ بھائی کیوں، تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادہ کر لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کی زندگی خوش و خرم نہیں گزر سکتی. دوسرا مسئلہ ان آیات میں اللہ نے بیان کیا، طلقوہن لعدتہن، عدت کے اوقات میں طلاق دیا کرو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں. طلاق کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں؟ نمبر ایک، حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا، بولو بھائی، حرام. ہمارے ہاں جب طلاق دینا چاہتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ حیض کے ایام ہیں یا پاکی کے ایام ہیں، بس دھڑ 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 فائرنگ نکال دی. نمبر دو، پاکی کے ایام میں ایک طلاق سے زیادہ دینا حرام ہے. جب عورت ماہواری سے پاک ہوئی تو ایک طلاق سے زیادہ دینا، ایک مجلس میں نہیں، پورے طہر کی حالت میں. ایک مہینہ تک عورت پر پاکی کے ایام رہتے ہیں، تو پورے اس ایک مہینے میں کتنی دے سکتا ہے؟ بولو بھائی، سبق یاد کریں یا آگے بتائیں لوگوں کو، ایک سے زیادہ دینا حرام ہے. اور یہ ایک دینا بھی اس وقت جائز ہے جب بیوی سے صحبت نہ کی ہو. اگر ماہواری سے، مینسس سے بیوی پاک ہوئی اور آپ نے اس سے صحبت کر لی، اب اس طہر میں آپ طلاق ایک بھی نہیں دے سکتے. نہیں آ رہی تو بتا دیں بھائی، کیا خیال ہے؟ آگے چلیں، آسان ہے میرا خیال ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو پہلی بات حالت حیض میں طلاق دینا حرام، نمبر دو باقی کے ایام میں اگر زوجہ سے صحبت کر لی تو اب اس دفعہ آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے، اگلے مہینے دینی پڑے گی آپ کو۔ اس میں حکمتیں ہیں شریعت کی، بہت ساری حکمتیں ہیں، وہ کیا ہیں وہ بھی بات لمبی ہو جائے گی پھر۔ اور پھر کیا ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے طلاق دینے کا، جو سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے، جو صحابہ کرام جس کو پسندیدہ سمجھتے تھے، کہ بس طہر میں ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد دوسری نہ دی جائے، اگلی دفعہ بھی دوسری نہ دی جائے، اور تیسرے طہر میں تیسری بھی نہ دی جائے، بس ایک دے کے چھوڑ دیں، اس کو رجوع نہ کریں۔ جب طلاق آپ نے دے دی باقی کے ایام میں، ہم بستری بھی نہیں کی، اگلا طہر کا زمانہ آئے گا، اگلا مہینہ آئے گا، پھر اس کے بعد والا مہینہ آئے گا، تو تین حیض جب آ کے گزریں گے اس کو تو نکاح ختم ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو، نکاح ہو جائے گا ختم، اور آپ کو رجوع کا جو حق تھا وہ حق ختم ہو جائے گا۔ ان تین مہینوں کے اندر اندر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ اس طلاق سے رجوع کر لیں، یعنی تین دفعہ مینسز آ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ رجوع کر لیں، اور اگر آپ نے رجوع نہیں کرنا تو پھر ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وجہ کیا ہے کہ تین مہینے زوجہ آپ کے گھر رہے گی، اس کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی، یہ بھی آگے آ رہا ہے کہ جب شوہر بیوی کو طلاق دے تو بیوی کے لیے پھر جائز نہیں ہے گھر سے باہر نکلے، تو تین مہینے وہ شوہر کے گھر رہے گی، شوہر پر پابندی ہے کہ اس کے قریب نہیں جاؤ، تو تین مہینے میں اس انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کو اپنی خواہش پہ کنٹرول کرنا پڑے گا ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے لیے بیوی کا ہونا کتنا ضروری ہے اور میں اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اگر چھوڑ رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعتاً دونوں میں اتنی نفرت پھیل چکی ہے کہ ان دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ دیکھو ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو ٹیکنیکل لوگوں کی سمجھ میں آئے گی، اس کے لیے بڑا ذہین دماغ ہوگا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اسلام کی حقانیت کو اگر سمجھنا ہے تو صرف طلاق کے مسائل کو دیکھ لو تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ اس دور میں شریعت اسلام بتا رہا ہے جب عرب میں جاہلیت تھی۔ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا، اس کی حکمت سمجھو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت میں کہ جن میں حقیقت پر مطلع ہونا ممکن نہیں ہوتا، میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو سفر میں ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ چار کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھو، دو رکعتیں، کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں کیا ہوتی ہے، تھکاوٹ، ٹینشن، پریشانی، مشکل، جلدی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو شریعت نے کہا بھائی جب گھر میں ہوتے ہو نا تو سہولت سے ہوتے ہو، سفر میں بڑی ٹینشن ہے، دو پڑھ لو، کیونکہ اگر چار کا کہیں گے پتہ نہیں کتنے لوگ چھوڑ ہی دیں گے نماز، ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے، قافلہ چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، اور تھکاوٹ ایک الگ ہوتی ہے۔ تو اصل میں شریعت کس بنیاد پہ دو رکعتیں کرنا چاہتی تھی؟ اس بنیاد پر کہ آپ کو اس میں کیا ہوتی ہے، تھکاوٹ۔ لیکن اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ شریعت یوں کہتی کہ بھائی جس جس کو ٹینشن اور تھکاوٹ ہو وہ لوگ دو رکعتیں پڑھیں، اور جن کا سفر آرام سے گزر جائے وہ پوری چار پڑھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا۔ اب جو بندہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جا رہا ہے اس کو تو مقام پہ زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، ہوائی جہاز میں کم ہوتی ہے، ایک آدمی یہاں گولے گنڈے بیچتا ہے، گول گپے بیچتا ہے، سبزی بیچتا ہے سارا دن، اس کو شریعت کہتی ہے چار رکعت پڑھو یہاں پہ، لیکن کسی نے اس کو وزٹنگ ویزے پہ سوئٹزرلینڈ بھیج دیا، جہاز میں بٹھا دیا، جہاز میں کتنی پڑے گا، وہ دو پڑے گا۔ اب وہ دو پڑھ رہے ہیں، پوچھ رہا ہے بھائی میں دو کیوں پڑھوں، ہم کہیں بھائی سفر میں تھکاوٹ ہے، کہہ رہے مجھے تو نہیں ہو رہی، میرے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، میں تو چاہ رہا ہوں روزانہ سوئٹزرلینڈ آیا جایا کروں، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے سوئٹزرلینڈ میں تو شریعت کیا کہہ رہی ہے، دو رکعتیں پڑھو وہاں پہ، حالانکہ اس کو سوئٹزرلینڈ میں اور سوات اور بحرین میں جو مزہ آ رہا ہے وہ یہاں گولے گنڈے بیچنے میں نہیں آتا تھا، لیکن اس کو بھی شریعت کیا کہہ رہی ہے، دو رکعتیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ شریعت اگر یہ کہہ دیتی نا کہ جس کو مشقت اور تکلیف ہو وہ دو پڑھے، جس کو تکلیف نہیں ہے وہ نہ پڑھے، تو سارا دن بیٹھ کے یہی سوچتے رہتے کہ اس سفر میں مجھے تکلیف ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ یہ فیصلہ کون کرتا کہ آپ کو ٹینشن ہے یا نہیں؟ ٹینشن اور تکلیف اور پریشانی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر آدمی کا معیار اور پیمانہ مختلف ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہمی تو ابھی وہمیوں کا وضو نہیں ہوتا، ان کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں پورا جسم گیلا ہوا کہ نہیں ہوا، تو جب شریعت کہتی کہ آپ کو اگر پریشانی ہے تو دو پڑے، پریشانی نہیں ہے تو چار پڑے، وہ تو سارا دن اس سے اتنی پریشانی ہوتی اس کو، یہ مسئلہ بتانے سے کہتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں پریشان ہوں؟ کتنی پریشان، تھوڑا بہت پریشان تو ہر آدمی ہر وقت ہی ہوتا ہے، ملکی حالات سے اور مہنگائی سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے، تو وہ کچھ نہ کچھ تو پریشان ہوتا ہی ہے، تو اس لیے یہ ایک پھڈے بازی شروع ہو جاتی اور ایک مسئلہ کیا ہو جاتا، پیچیدہ ہو. یہ شریعت تو آسانی پیدا کرنا چاہ رہی ہے مگر آسانی کے بجائے معاملہ اور مشکل میں پڑ جاتا. اس لیے شریعت نے کہا کہ سفر چونکہ مشقت کا سبب ہے عام طور پر، اس لیے جہاں سفر ہوگا تو وہاں دو رکعتیں ہیں، سفر نہیں ہے تو دو رکعتیں نہیں ہیں. اب یہ چھوڑو کہ تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، سفر ہے تو بس دو پڑھو، سفر نہیں ہے تو چار پڑھو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب یہاں شریعت کی حکمت دیکھو کہ میاں بیوی کو شریعت علیحدہ ہونے کی اجازت دیتی ہے اس صورت میں کہ جب ان دونوں کے لیے محبت سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، ان کے دل آپس میں نہ ملتے ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب اگر شریعت اس کا مدار اس پر رکھ دیتی کہ بھائی تمہیں بیوی سے نفرت ہے تو چھوڑ سکتے ہو تم اس کو، اور نفرت کی کوئی معقول وجہ ہو تو تم اس کو کیا کر سکتے ہو؟ طلاق دے سکتے ہو. تو یہ بات ثابت کرنا کہ میرے دل میں نفرت ہے اور اس کی ریزن بیان کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ہر ایک کا معیار مختلف ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کا طلاق دینے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ عدالت کے سامنے ثابت کرتا کہ بھائی یہ میری بیوی میں خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے میں اسے نہیں رکھ سکتا، تو ان خرابیوں کے الزام لگائے جاتے، عدالت فیصلہ کرتی یا جرگا فیصلہ کرتا ہاں بھائی یہ اتنی خرابی ہے کہ واقعتاً اب آپ اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے. اس میں بدنامی کس کی تھی؟ عورت کی تھی. ایک تو اسے طلاق ہو رہی ہے اور اس کی برائیاں سامنے آ جاتی معاشرے کے سامنے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ پھر آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں نہیں رکھ سکتا، لیکن جرگا فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی خرابیاں نہیں ہے بلکہ آپ اس کو رکھ سکتے ہو، تو معاملہ ہو جاتا اور پیچیدہ. اور تیسری بات یہ کہ یہ فیصلہ کرنا میاں بیوی کی لڑائیوں میں کہ ان میں غلط کون ہے صحیح کون ہے، بسا اوقات یہ فیصلہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کی جب لڑائی ہوتی ہے نا اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، دونوں ایک دوسرے پر ایسے ہی بمبارمنٹ کرتے ہیں کہ تھرڈ پرسن جو یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کے لیے حدود اللہ پر قائم رہنا ممکن ہے یا نہیں، تھرڈ پرسن کے لیے فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اسے کیا پتا چلے گا سچ کون کہہ رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شوہر کہتے ہیں یہ ایسی ہے تو یہ ویسی ہے، کیا معلوم جھوٹ بول رہا ہوں، جان چھڑانے کے لیے غلط الزام لگا رہا ہوں. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ بھائی اس بحث میں نہ پڑو کہ ان دونوں کا گزارا حقیقت میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم طلاق کا ایک طریقہ ایسا بتا رہے ہیں کہ اگر اس طریقے پر عمل کر کے کوئی طلاق دے گا تو یہ طریقہ خود اس کی علامت ہوگی کہ اس کا اس بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ طریقہ کیا ہے کہ جب بیوی ماہواری سے پاک ہوگی اور اس میں خواہش کا غلبہ ہوگا، اس کے باوجود یہ زوجہ کے پاس جائے بغیر اس کو ایک طلاق دے گا، اور پھر تین مہینے بیوی اس کے گھر میں رہے گی، اس کے باوجود یہ اپنے نفس پہ صبر کرے گا، حالانکہ یہ بندہ ہے، جوان ہے، مرد ہے، تو یہ صبر کرنا اس کی علامت ہے کہ اسے اتنی نفرت بیوی کے ہو چکی ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو کچلنے کے لیے تیار ہے. ورنہ جوان آدمی زوجہ گھر میں موجود بھی ہو، تین مہینے تک اس کے لیے صبر کرنا ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ صبر کرنا اس کی علامت ہوگی کہ بھائی اتنا برداشت کر رہا ہے کہ وہ طلاق کی خاطر قریب نہیں جا رہا، حالانکہ زوجہ اسی کے گھر میں موجود ہے، خرچے اٹھا رہا ہے، اس کے عدت کے سارے خرچے اٹھا رہا ہے، مگر یہ کہ اس کے قریب نہیں جا رہا، نہ زبان سے نہ کوئی اور اس سے ریلیشن قائم کر رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس کے دل میں اس کی بیوی کی اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر کوئی تھرڈ پرسن پڑ کے ان میں سلو بھی کروانا چاہے گا تو وہ سلو کامیاب نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یہ وہ طریقہ ہے جو طلاق کا بہتر ہے، اور صحابہ کرام اس طرح سے دیا کرتے تھے طلاق، اور یہ وہ طریقہ ہے جو آج شاید کہیں ایتھوپیا کے کسی جنگل میں کوئی رہتا ہو جو اس طرح سے طلاق دیتا ہو، ورنہ آج تک کسی بڑے سے بڑے مفتی کو بھی نہیں دیکھا جو اس طرح سے طلاق دے رہا ہو، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ بچائے. وجہ کیا ہے؟ جہالت. ہر چیز پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، مگر جو اسلام کے بنیادی احکام ہیں ان وہ نہ اسکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، اور افسوس سے صاحب کہنا پڑتا ہے نہ مساجد سے اتنا کوئی خاص انداز سے بیان کیا جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پٹھان بھائی آئے, کہنے لگے میں اپنی زوجہ سے بہت پریشان ہوں, میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا 60 سال سے فتوے کا کام کر رہا ہوں, پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی شخص طلاق دینے سے پہلے آیا ہے کہ دینا چاہتا ہوں, شریعت کے مطابق طریقہ بتا دیں, ورنہ اس 60 سال کے عرصے میں جو بھی آیا طلاق دینے کے بعد آیا ہے کہ دے تو دی ہے, اب بتا دیں کہ کتنی ہوئی ہیں, تو دھاڑ 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 3-4 نکال دیتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میرے چچا نے اپنی زوجہ کو 1000 طلاق نہیں دی, اتنا غصہ کہ 1000 دفعہ جو ہے نا طلاق کی تسبیح لے کے بیٹھ گیا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا صحیح سند ہے سے ثابت ہے کہ ان عمک عصى اللہ و رسولہ, تیرے چچا نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اور حماقت پہ سوار ہوا, وبانت منہ امرأته, اور اس کی بیوی اس سے بے حرام ہو گئی, نکاح ٹوٹ گیا اس کا. تو صحابہ کرام میں جو دستور تھا وہ صرف ایک طلاق دینے. تو یہ اس مسئلے کو شائع کریں, کیونکہ روزانہ فون آ رہے ہیں, ہر دوسرے دن فون, غصے میں 3 نکال دیں, غصے میں 10 نکال دیں, پھر پریشان ہوتے ہیں, پچھتاتے ہیں. تو وہ پٹھان بھائی تھے, ان کا واقعہ سنا رہا تھا. وہ آئے حضرت کے پاس, کہنے لگے کہ بھائی میں دینا چاہتا ہوں, اس طریقہ بتائیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی, پہلے تو یہ ہو نا, بس سلو, کیا ضرورت ہے, بیوی بچے بھی ہیں تمہارے, چھوڑو. کہہ رہے نہیں ہم برداشت نہیں ہوتا بھائی, ہمارا سے ایسا بیوی برداشت نہیں ہوتا, بہت خراب ہو رہے تھے, برداشت نہیں ہوتا. حضرت نے دیکھا بھائی یہ تو نہیں ہو رہا بالکل, تو حضرت نے فرمایا کہ یہی کہ بھائی پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے دو اور پھر گھر میں رکھو بیوی کو, جب عدت ختم ہوگی تو نکاح ختم ہو جائے گا, رجوع نہیں کرنا تو ختم ہو جائے گا. اتنا وہ پٹھان اپنی بیوی سے ناراض تھا, اس نے پاکی کے ایام میں 1 طلاق دی, اور اس کے بعد پٹھان ہونے کے باوجود 3 مہینے اس نے صبر کیا ہے, 3 مہینے صبر کیا اور نکاح ٹوٹا, بیوی چلی گئی اپنے ابا کے گھر. 2 سال تک جھک مارتا رہا ہے, ٹھیک ہے, ادھر ادھر کوئی رشتہ مل جائے, اور وہ بچے بھی پھر بل بلانا شروع ہو گئے جو رکھے ہوئے تھے اس نے, کیونکہ اوریجنل اماں جیسی اماں تو آلٹرنیٹ تو ملے گی نہیں اب اس کو, سمجھ رہے ہیں نا. وہ اب اس کو لڑائیاں یاد آنے لگیں, چمچے پلیٹے اور وہ ساری چیزیں, بی بی بد اخلاق تھی اور یہ تھی فلانا تھا ڈمکانا تھا سب کچھ تھا, لیکن جو بھی تھی بچوں کی ماں تو تھی نا بھائی. میرا خیال ہے کہیں اس نے دوسری شادی کی ہوگی تو وہ اس میں وہ والی خامیاں تو نہیں تھی, کوئی دوسری قسم کی. بعض دفعہ انسان دوسری بیوی لاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ اس میں ٹھیک ہے, وہ برائیاں تو نہیں ہیں لیکن کوئی دوسری ایسی ہیں جو اس میں نہیں تھیں, تو اس معاملے میں تو وہی اچھی تھی. یہ لوگ کرتے ہیں نا کہ وہ بھائی اس سے اچھا تو وہی تھا, حکمرانوں میں کرتے ہیں کہ یار یہ والے ابھی جو آ گیا پہلے والا کم از کم یہ تو نہیں تھا نا, اس کے دور میں مہنگائی تو نہیں تھی اتنی, اگلا آتا ہے تو اس سے اگلا آتا ہے تو اس کو برائیاں, پھر اگلا والا آتا ہے کہتے یار کم از کم اس دور میں یہ تو کرفیو تو نہیں لگتا تھا. تو یہ انسان کی فطرت ہے, جب تک کمپٹیشن نہیں ہوتا, تقابل نہیں ہوتا, کسی کی صلاحیتوں کا پتہ نہیں چلتا. اماموں میں بھی ایسا ہی ہے, اب انتظامیہ والے امام کو نکال دیتے ہیں, بھائی آپ جو ہے نا مثلاً یہ خرابی آپ میں, تلاوت اچھی نہیں ہے, دوسرا آ جائے گا اس کی تلاوت بہت اچھی ہوگی مگر خود اچھا نہیں ہوگا, آئی بات سمجھ. تیسرا اس کو نکالیں گے, تیسرا آئے گا وہ خود بھی اچھا ہے تلاوت بھی اچھا ہے, وہ نماز ہی نہیں پڑھا رہا, آ ہی نہیں رہا ہے, 5-5, 10-10 منٹ لیٹ ہو رہا ہے. تو یہ دنیا کا جو پورا نظام چل رہا ہے وہ اس پہ نہیں چل رہا کہ ہر آدمی آپ کو اچھا مل جائے, یہ اس پہ چل رہا ہے کہ خوبیاں اور خامیاں ٹکراتی ہیں آپس, خوبیاں زیادہ ہیں تو برداشت کرو, خامیاں زیادہ ہیں تو باہر نکال دو, یہ پورا نظام اس پہ چل رہا ہے. تو اب وہ پٹھان بھائی 2 سال کے بعد آئے اور بڑے پریشان, ان کا خیال یہ تھا کہ طلاق دے دی اب دوبارہ شادی تو ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے حضرت کے پاس آئے, کہنے لگے کہ بڑا پریشان ہوں, بڑا پریشان ہوں, مجھے وہ بی بی بہت یاد آتا ہے, اس کا بڑا باتیں یاد آتا ہے, وہ ٹھیک ہے پھٹے باز تھا, لڑائی تھا سب کچھ تھا, لیکن یہ کہ وہ بہت یاد آتا ہے, تو اب میں کیا کروں. فرمائے دیکھو تم نے علماء سے پوچھ کے طلاق دی ہے تو اللہ نے تمہارے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھا, دوبارہ شادی کر لو. کہتے ہیں نہیں وہ حلالہ وہ امنی غیرت, فرمائیے حلالہ ولالا نہیں ہوتا, ایک دی ہے, ایک طلاق دی ہے نا, دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجو. اس نے دوبارہ پیغام بھیجا, وہ بھی 2 سال سے بیٹھی ہوئی تھی اپنے ابا کے گھر, اس کو بھی تھوڑا دماغ سیٹ ہو گیا, اس کا طبیعت اس کی بھی تھوڑی سی سیٹ ہو گئی, تو وہ بھی ظاہر ہے اس کے بھی تو اسکرو تھوڑے ٹائٹ ہو گئے ہوں گے نا, اتنے عرصہ شوہر سے دور رہ گئے. تو واپس آئی, اللہ کا شکر ہے وہ نکاح ہو گیا دوبارہ ان کا. تو یہ وہ طلاق کا طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، جو پوری دنیا میں جس میں صرف ایک پٹھان نے عمل کیا اس پر ہمارے حضرت کے دور میں، ورنہ ہمارے سامنے اب تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا. دیتے ہیں دھڑ دھڑ طلاقیں نکالتے ہیں. یہ ذہن میں رکھو کہ طلاق غصے کا کام تو ہے ہی نہیں، غصے میں کبھی نہ دو. کچھ بھی ہو، جتنا مرضی غصہ آ رہا ہو بیوی پر. ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہو جاتا ہے بھائی اس کو. وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی بیوی پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میں جا کے ابھی اسے طلاق نکالوں گا. میں نے کہا چاقو مار دو جا کے، طلاق کل لے دینا، چاقو کی تلافی ہو سکتی ہے. چاقو مارو گے نا وہ زخم کی تلافی ہو جائے گی، لیکن طلاق کی تلافی مار نہ دینا کہیں غصے میں چاقو. ایک اس کو سمجھانے کے لیے، مجھے پتا تھا نہیں مارے گا. طلاق کی تلافی نہیں ہوتی. اسلام نے لگا بندہ ایک ضابطہ اور قانون بنا دیا ہے بھائی کچھ بھی کر لو طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے، تاکہ لوگ اس کو مذاق نہ بنائے، لہو و لعب کا ذریعہ نہ بنائے. تو ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا. دوسرا مسئلہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے تین ہی دینی ہے، تین میں اور ایک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق کے بعد آپ زندگی میں جب چاہیں نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں. تین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو شریعت آپ کو شادی بھی نہیں کرنے دیتی، کیونکہ تین دینا اس کی علامت تھا کہ آپ اس سے بہت زیادہ بیزار ہیں. جب ایک چانس اللہ نے آپ کو دیا رکھنے کا آپ نے نہیں رکھا، تو اسلام کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اب تم اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ دوبارہ وہی حالات پیدا ہوں گے. اب یہ کہیں اور شادی کرے، اسی شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، اسی وہ اگر اتفاق سے طلاق دے دیتا ہے یا مر جاتا ہے، تو اب عورت کی زندگی میں چونکہ ایک نیا بندہ آ چکا ہے، نیا شوہر آ چکا ہے، تو اسے اپنے پرانے والے شوہر کی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ ہو جائے گا. اسے پتہ چل جائے گا کہ بھئی پہلے والے کے پاس دوبارہ جانا میرے لیے مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. دوسرا اگر بہت اچھا تھا تو وہ دیکھ لے کہ بھائی شوہر تو ایسے ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا چرسی ہیروئن جی ملا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، شوہر تو ایسے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی. اور اگر اس کو دوسرا خراب نکلا تو کیا کہے گی، بھائی وہی والا زیادہ اچھا تھا. تو شریعت اس کی زندگی میں نئے مرد کو لانا جو چاہ رہی ہے، اس کا شریعت کا مقصد عورت کو ذلیل کرنا نہیں ہے. ہمارے یہاں حلالے کا ایسا تصور گھٹیا پیش کیا جاتا ہے کہ عورت کو معاذ اللہ جیسے کسی اور کی زینت بنایا جا رہا ہے، اس کے بستر کی، اور پھر وہاں سے گھما کے واپس لایا جا رہا ہے. اسی عورت کی توہین ہے. اسلام کا حلالے سے یہ مقصد نہیں ہے. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرد نے جب بالکل نکاح ختم کر دیا، تین طلاقیں دے دی، جبکہ شریعت نے اسے کیا کہا تھا، ایک دینا ہے آپ نے، تو اب شریعت ایسے ظالم آدمی کے پاس آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے کہیں اور جا کے نکاح کرو. اب وہ الگ بات ہے ہمارے معاشرے میں نکاح نہیں ہوتا عورت کا کہیں اور، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں دو تین شادیوں کا رواج نہیں ہے، عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، تو وہ شریعت کا قصور نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ رواج نہیں ہے تو عورت کی شادی نہیں ہوتی. صحابہ میں ہو جاتی تھی، فوراً رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے، تو وہ کہیں اور نکاح کر کے رہتی تھی پھر. تو دوسرا طریقہ طلاق کا یہ ہے، وہ بھی جائز ہے، کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی، اگلے طہر میں دوسری دی، تیسرے طہر میں تیسری. یہ تین اس لیے جائز ہیں کہ بعض دفعہ مرد یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ایک طلاق دی تو بعد میں رشتہ دار مل کے دوبارہ کمپرومائز کرا دیں گے، اور دوبارہ سے پھر میرے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور میرے اندر برداشت کی طاقت اور قوت نہیں ہے. تو شریعت نے اس کو تین کی بھی اجازت دی ہے تاکہ دوبارہ نکاح کا راستہ ختم ہو جائے. لیکن اس کا طریقہ شریعت نے کیا رکھا، ایک طہر میں نہیں دینی. طہر کہتے ہیں دو مینسز، اور دو دفعہ جب عورت کو حیض آتا ہے، اس حیض کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ طہر کہلاتا ہے، پاکی کے ایام کہلاتے ہیں. تو اس پاکی کے ایام میں ایک دینی ہے، اگلے مہینے میں دوسری دینی ہے، اس سے اگلے مہینے میں تیسری. تیسری جیسے ہی دی، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ دیا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تین طلاقوں کے بعد اب یہ حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. تو اس طرح تین وقفوں میں تقسیم کر کے دینی ہے اگر کسی نے تین دینی ہے. یہ جائز ہے مگر افضل طریقہ نہیں ہے. افضل طریقہ کیا ہے، بس ایک دے دی اور اس کو چھوڑ دیا. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ قرآن میں ترجمہ کر دیتا ہوں. اس پہ پھر اللہ نے حکمت بھی بیان کی ہے. فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو، واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار بھی کرتے رہو، گنتے رہو، کیونکہ اس پر شریعت کے احکام ہیں نا کہ تین مینسز ختم ہو گئے نہیں ہو گئے، یہ سب چیزوں کی فکر کرو. دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ مینسز آنا اس کی علامت ہوگی کہ اس کو حمل نہیں ہے، تو یہ شوہر کو فکر کرنی ہے، ورنہ کیا اس کو حمل ہوا وہ چلی گئی، تو پھر کسی اور سے نکاح کر لے گی، بچہ تمہارا ہوگا اور پیدا کسی اور کے گھر میں، اس سے نسب میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، نسب میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ خیال کرو کہ اس کو مینسز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، کیونکہ مینسز آنا اس کی علامت ہے کہ بھائی اس کو حمل نہیں ہے، اس لیے بھی عدت کو پورے طریقے سے شمار کرو، عورت بھی شمار کرے، مرد بھی شمار کرے۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اس معاملے میں اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہیں طلاق کے معاملے میں بے لگام نہیں کیا کہ جو چاہے جیسے چاہے نکال دے، بلکہ اس معاملے میں کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمائے لا تخرجوهن من بيوتهن، اور عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو طلاق کے بعد۔ ہمارے ہاں طلاق دیتے ہی دھکے دے کے نکال دیتے ہیں گھر سے باہر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے چاہے ایک طلاق ہو چاہے تین طلاقیں ہوں، حکم کیا دیا عورت کو گھر سے باہر نہ نکالو۔ اور دیکھو گھر تو شوہر کا ہوتا ہے نا، تو ہونا یہ چاہیے لا تخرجوهن من بيوتكم، ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، لیکن اللہ نے الفاظ کیسے فرمایا ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ شوہر کا گھر مالک تو تم ہو، مگر اللہ اس کو تمہاری بیوی کا گھر قرار دیتا ہے، تو کسی کو اس کے گھر سے نکالنا یہ توہین ہے، ذلت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی گھر والی کا فون آیا ہے، گھر والی کا، تو گھر والی کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے کرایہ تم دیتے ہو، رہتے تم ہو، مالک تم ہو، لیکن اللہ نے زوجہ کی کو جو ہے نا اس گھر کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ بیوی کی طرف کی ہے، اس کا گھر ہے یہ، تو اس کو اس کے گھر سے نہ نکالو۔ آج کیا ہوتا ہے طلاق دیتے ہی دھکے دے کے نکالتے ہیں گھر سے باہر، دھکے دے کے نکالتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ولا یخرجنا، اور فرمایا عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ خود نکلے گھر سے باہر، نہ شوہر کو اجازت اور نہ بیوی کو اجازت کہ اوپر سے اٹھا کے فوراً نکل جائے۔ ہوتا کیا ہے ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ابھی انہیں کے گھر میں رہے، گھر میں رہنے سے کیا ہوتا ہے معاملہ گھر کا گھر میں رہ جاتا ہے، بات بڑھتی نہیں ہے۔ بیوی جیسے ہی ایک طلاق دی مرد نے اور اٹھ کے چلی گئی، ابا کو جا کے بتائے گی میرے میاں نے یوں کیا، تو ابا کا ایک فون آئے گا، ساس کا دوسرا فون آئے گا، سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو بقیہ دو ہے وہ بھی دے دے گا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو بتا دیں بھائی، موضوع تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ابھی ایک دی ہے یا دو دی ہیں، کیا کرو گھر میں، نہ شوہر کو اجازت کہ بیوی کو گھر سے باہر نکالے، نہ بیوی کو اجازت کہ اپنا سامان بوریا بستر گول کر کے ابا کے گھر چلی جائے، عدت ختم ہوگی پھر چلی جانا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ البتہ اس زمانے میں بعض احکام زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، اگر تین طلاقیں شوہر نے دی ہیں اور شوہر دیندار نہیں ہے، تو اس زمانے میں علماء کہتے ہیں عورت کو چاہیے وہ فوراً چلی جائے اپنے باپ کے گھر، وجہ اس کی ہے کہ یہ کہیں سے فتویٰ لا کے حلال کر لے گا بیوی کو، تین طلاقوں کے بعد تو بیوی حرام ہو جاتی ہے نا، تو اگر عورت شوہر کے گھر سے نہیں نکل رہی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا، شوہر کی توجہ بیوی کی طرف جائے گی، اب وہ رجوع کا راستہ تو اللہ نے بند کر دیا، یہ کہ فوراً جا کے فتویٰ لے آئے گا اور فتویٰ کر کے اس کو کیا کر لے گا، حلال کر لے گا، حالانکہ اللہ نے صاف لفظوں میں حرام کر دیا، اس آیت میں بھی آ رہا ہے آگے میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو جب اللہ نے حرام کر دیا تو پھر اس حرام سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایسے نالائق آدمی سے عورت کو چاہیے فوراً بوریا بستر گول کر کے گھر چلی جائے، عدت گھر جا کے گزارے اپنے ابا کے گھر، وہاں کیا ہوگا کہ زنا کا راستہ بند ہو جائے گا، ورنہ یہ فتویٰ لا کے بیوی سے ہمبستری کر کے زنا کرے گا۔ جو طلاق تین طلاقوں کے بعد، یاد رکھو بیوی سے ہمبستری ایسے ہی ہے جیسے ایک سے زنا کرنا، خالص کوئی فرق نہیں ہے اس میں، یہ اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس میں الگ مجلس میں بیانات کر چکا ہوں، دلائل دے چکا ہوں، یہ اختلافی کسی ایک روایت میں ضعیف سے ضعیف صحابی سے، کسی ایک ضعیف سے ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ تین کے بعد کسی صحابی نے کہا ہو کہ بھئی یہ بیوی حلال ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، الا یہ کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وہ کھلی بے حیائی میں دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دی اور عدت وہ گھر میں ہی گزار رہی ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ عورت بدکار ہے، اس کے کسی سے ناجائز تعلقات ہیں، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو گھر سے نکال دیں، وجہ اس کی ہے کہ آپ کے گھر میں یہ بدکاری کا کوئی ماحول نہ پیدا ہو جائے، اس کی دوستیاں بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے۔ دوسرا بد زبان ہے، آپ نے طلاق دی بد زبانی کی بنیاد پر، اگر وہ آپ کے گھر میں عدت گزارے گی تو ابھی جب طلاق سے پہلے اتنی چلا رہی تھی زبان، طلاق کے بعد تو وہ آپ کا جو ہے نا تھوڑے دن میں آپ، وہ پھر موت کی عدت شروع ہو جائے گی، اس کی بیوہ ہو جائے گی، یعنی آپ برین ہیمریج سے مر جائیں گے. تو بعض عورتیں ایسی بد زبان ہوتی ہیں کہ شوہر کو بدنام کرنا شروع کر دیتی ہیں گلی محلے میں جا جا کے. ان کو پتا ہے مجھے طلاق دی ہے تو کبھی اس کے گھر گزرے ہیں, کبھی اس کے گھر جا کے گزری ہے, کبھی فلانے جگہ جا کے گزری, میرے میاں یوں ہیں. تو پھر جھوٹے جھوٹے فحش الزامات لگانا شروع کر دے گی کہ, اور عورت جب فحش الزام لگاتی ہے نا تو لوگ یقین کر لیتے ہیں. فحش الزام لگاتی ہے نا عورت, کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حالات کو جیسے جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا, تو لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ چکر باز آدمی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اور خواتین ہمیشہ نہیں لیکن بسا اوقات ایسے موقع پر اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے پہ کیچڑ اچھال دیتی ہیں. تو ایسی کوئی کنڈیشن اگر ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کو تم کہہ سکتے ہو جاؤ بھائی یہاں سے اپنے ابا اماں کے گھر جاؤ, وہیں جا کے جو ہے نا جتنا پھٹنا ہے پھٹو, وہیں عزت کا خرچہ تمہیں مل جائے گا. تو یہ ایسی صورت میں گنجائش ہے لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی بیان کردہ حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. تم نے اگر حیض میں طلاق دے دی تو بھی تم ظالم ہو, تم نے اگر پاکی کے ایام میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دے دی تو بھی تم ظالم ہو, تم نے اگر ایک مہینے کے اندر ایک سے زیادہ طلاق دے دی تو بھی تم ظالم ہو, تم نے اگر طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے نکالا تو بھی تم ظالم ہو, اور تم نے اگر طلاق دی اور بیوی خود گھر سے نکل گئی تو وہ ظالم ہے. تو یہ ساری اللہ کی حدود ہیں جن کی تمہیں پابندی کرنی ہے. آگے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالی اس طلاق کے بعد تمہارے درمیان کوئی صلح و صفائی کی صورت پیدا کر دے. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں حکم دیا, اب یہ غور سے سنیں کہ ایک طہر میں طلاق دو اور ایک طلاق دو دو نہ دو اور بیوی گھر کے اندر رہے, ان میں حکمت کیا ہے؟ کہ اس سے میاں بیوی کے درمیان کمپرومائز کا راستہ کھلا رہے گا, کیونکہ اس کے خلاف اگر کیا تو معاملہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا, نفرتیں بڑھیں گی. خلاف کیسے؟ ایک کے بجائے تین دے دی تو صلح و صفائی کا راستہ بند ہو گیا. گھر سے نکال دیا تو گھر سے جب نکلے گی تو اپنے بھائی ابا اماں سارے قبیلے کی جرگے اور لڑائیاں جھگڑے, اس سے معاملہ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. تو اللہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ طلاق دیے لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اب بھی ان کے درمیان کیا پیدا ہو جائے, بولو بھائی, جوڑ پیدا ہو جائے. تو اس طریقے سے طلاق دو گے تو میاں بیوی میں علیحدگی کی نوبتیں کم آئیں گی, وہی طلاقیں ہوں گی جو بہت ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے, ورنہ عام حالات میں میاں بیوی کا رشتہ قائم رہے گا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے, یہ آیت سے واضح طور پہ پتا چلتا ہے کہ اگر ایک مجلس میں کسی نے تین طلاقیں دے دی تو بیوی حرام ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم یہ احکام اس لیے دے رہے تاکہ رجوع کا راستہ کھلا رہے. پتا چلا اس کی مخالفت کی تو رجوع کا راستہ بند ہو جائے گا. اہل حدیث حضرات عجیب بات کرتے ہیں, کہتے ہیں تین طلاقیں دینا حرام بھی ہے مگر وہ نافذ نہیں ہوتی, ایک ہی ہوتی ہیں. تو جب ایک ہی ہوتی ہیں تو حرام کیوں ہے پھر؟ شریعت کسی کام کو ناجائز اسی وجہ سے کہے گی نا کہ اس پر نتائج غلط نکل رہے ہیں. بھائی شراب کیوں حرام ہے؟ نشہ آتا ہے اسے پی کے. اگر شراب میں اور چائے میں کوئی فرق نہ ہوتا تو شراب تھوڑی حرام ہوتی. پھر ہر چیز کی گندگی کو دیکھ کر اس کو فیصلہ کیا جاتا ہے. تو تین طلاقوں کی گندگی کیا ہے کہ اس میں رجوع کا راستہ ختم ہو جاتا ہے, اس لیے حرام قرار دیا. اگر تین کے بعد بھی رجوع کا راستہ ہے پھر تھوڑی حرام قرار دیا جاتا اس کو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا فاذا بلغن اجلهن, جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں, ایک طہر میں ایک طلاق دی, اب کیا ہے کہ وہ ان کے تین مینسز پورے ہونے والے ہیں, ان کی عدت ختم ہونے والی ہے, تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف, بہت اہم آیت ہے کہ پھر ان کو یا تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو کہ بھائی ہماری آپ کی زندگی گزری تھی, میں نے آپ کو ایک طلاق دی ہے, اب عدت پوری ہونے والی ہے, آپ کا نکاح ختم ہونے والا ہے, تو مار دھاڑ اور یہ نہیں, عمدہ طریقے سے رخصت. وہ عمدہ طریقے سے رخصت کیا ہے؟ نمبر ایک, جتنا مہر اس کا بنتا ہے پورا پورا اس کے حوالے کر دو, جتنا جہیز کا سامان جو تم نے لیا تھا وہ سارا ٹرک میں لوڈ کر کے اس کے گھر پہنچا دو. یہ ہے سرحونا بمعروف, اچھے طریقے سے رخصت کرو, ذلیل کر کے نہیں رخصت کرو. عدالتوں میں کیسز چلتے ہیں پورا پورا جو ہے نا, ایک تو طلاق بھی دیتے ہیں اور پورا جہیز کھا جاتا ہے میاں, پورا جہیز کھا جاتا ہے. لڑکی والوں کے لیے وہ جہیز نکلوانا اس حرام خور سے بڑا مشکل ہوتا ہے, مہر کھا جاتا ہے سارا کا سارا. اور آگے فرمایا او فارقوہن بمعروف امسکوہن بمعروف, یا تو بھلے طریقے سے رکھو. بھلے طریقے سے رکھنے کا مطلب یہ کہ اب تمہارے دل میں اگر جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں اس سے علیحدگی نہیں لے سکتا، مجھے اس کو رکھنا ہے، تو پھر عمدہ طریقے سے رکھو، آئندہ وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے جو پہلے ہوئی ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ دوبارہ یہ بار بار طلاقیں دے دے کے اس کو، عرب کیا کرتے تھے کہ ایک عورت کو طلاق دیتے تھے، جب عدت پوری ہونے والی ہوتی تو رجوع کر لیتے تھے تاکہ اس کی کہیں اور شادی نہ ہو، پھر لٹکا کے رکھتے تھے اس کو۔ تو اسلام نے یہ حکم دیا کہ بھائی تم اگر رجوع کر رہے ہو تو محبت الفت کے ساتھ اس کو رکھنے کی اگر نیت ہے تو رجوع کرو، اور اگر نہیں رکھنے کی نیت ہے پھر تمہیں رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ بھلے طریقے سے رخصت میں ایک تو مہر دیا جائے اس کا، جہیز دیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اس کو دیا جائے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، قرآن میں آتا ہے جس عورت کو بھی طلاق دی جائے اس کو بھلے طریقے سے کچھ سامان دے کے رخصت کیا کرو۔ تبھی صحابہ کرام جب طلاق دیتے تھے کسی عورت کو تو مہر کے علاوہ بھی بہت زیادہ رقم دیا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ فرمایا حقاً علی المتقین، طلاق یافتہ عورت کو مال دینا یہ متقین پر لازم ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر کیا ہے، یہ لازم ہے کہ اس کو اضافی مال دیا کریں کچھ نہ کچھ۔ تو یہ بھی معاشرے میں اس کلچر کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ مرد جب بیوی کو طلاق دے تو مہر تو واجب ہے، وہ تو دینا ہی ہے دینا ہے، جہیز بھی دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اس کو چاہیے کہ کچھ رقم یا کچھ جوڑے یا کچھ کوئی ایسا تحفہ تحائف دے کہ بھائی کیونکہ زندگی ایک کافی عرصے ایک ساتھ گزری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس پر بھی عمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی روح سے حرام ہے۔ بس آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اگر تم نے رجوع کرنا ہے تو دو آدمیوں کو گواہ بنا دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ گواہ نہیں بنایا، بعد میں بیوی کہہ رہی اس نے تو رجوع کیا ہی نہیں تھا، تو میرا تو نکاح ختم ہو گیا، تم کہو میں نے تو رجوع کر لیا تھا، آپ کی پھٹے بازی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب کے پاس مسئلہ آئے گا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں عورت کہہ رہی ہے کہ رجوع نہیں کیا، مرد کہہ رہے رجوع کیا ہے، تو گواہ ہوں گے تو اس میں آپس میں نزاع نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ دو بندوں کو بتا دو بھائی میں نے طلاق دی تھی مگر میں رجوع کر چکا ہوں، اور اب عدت گزرنے کے بعد میری زوجہ کا مجھ سے نکاح ختم نہیں ہوگا کیونکہ میں رجوع کر، رجوع میں صرف زبان سے کہتے ہیں نبی کافی ہے میں نے رجوع کیا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ دو آدمیوں کے سامنے کہ بھائی میں نے رجوع کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور جو گواہ ہیں وہ بھی اللہ کے لیے درست درست گواہی دیا کریں۔ مرد نے اگر رجوع کر لیا تو بتا دیں کر لیا ہے، ایسا نہ ہو گواہ کا اپنا پروگرام ہو اس متعلقہ سے شادی کرنے کا تو کہہ دیں نہیں بھائی اس نے تو کوئی رجوع نہیں کیا، ایسا پروگرام نہیں ہونا چاہیے کوئی۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں جتنی نصیحتیں ہم نے کی ہیں یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، صرف ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ جیسے چاہیں طلاق دیں اور جو چاہیں کرتے رہیں، وہ کافر ہیں غیر مسلم ہیں، جو مرضی کرتے رہو تم، تمہیں قیامت کے دن اللہ خود ہی پوچھ لے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بس یہ آیت کر کے درس ختم کرتا ہوں۔ اور فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی ان احکام میں جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی۔ عبداللہ بن عباس کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ عبداللہ بن عباس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فرمایا اللہم علمہ التاویل، اے اللہ ان کو تفسیر کا علم سکھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں جس مصیبت نے اس نے طلاق دے کر اس نے اپنے آپ کو گرفتار کیا ہے۔ بعض انسان جذبات سے مغلوب ہو کر طلاق دے دیتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دی ہے، مصیبت میں نہیں پڑے گا، کسی مفتی کو آگے پریشان نہیں کرے گا حضرت کیا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا تین طلاقیں دے کے، ایک ہی مجلس میں دی تھیں اس نے تین طلاقیں، آ کے کہنے لگا کہ بھائی میں ایسے ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یرکب احدکم الاحمق، صحیح ابو داؤد کی صحیح سند سے حدیث ثابت ہے۔ فرمائے وہ شخص آ کے کہنے لگا ابن عباس ابن عباس، جذبات میں تین طلاقیں دے دی تھیں اور آ کے کہنے لگا اے ابن عباس، اے پریشان ہو گیا نا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بالکل ایسے جیسے آ گیا تھا نا مفتی صاحب مفتی صاحب۔ تو عبداللہ بن عباس کے پاس آ کے کہنے لگا ابن عباس ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یرکب احدکم الاحمق، تم میں سے کوئی شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے اور اکٹھی طلاقیں نکال دیتا ہے اور پھر آتا ہے میرے پاس اور آ کے کہتا ہے اے ابن عباس اے ابن عباس، یعنی کچھ کریں کچھ بیوی حلال کر دیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا انک لم تتق اللہ، تو اللہ سے نہیں ڈرا، فلم یجعل لک مخرجا، لہذا اللہ نے تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ پھر یہ آیت پڑھی ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ طلاق والی آیت پڑھی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تو اللہ سے ڈرتا اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا تو جس مصیبت میں تو نے خود کو گرفتار کیا اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ رہتا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ رجوع کا راستہ کھلا رہتا، ایک دے دیتا اگلے طور میں دوسری دے دیتا تو رجوع کا راستہ برقرار رہتا۔ یہ آیت بھی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اہل حدیث حضرات جو کہتے ہیں تین طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق رہتا ہے، قرآن کی یہ آیت اس کی نفی کر رہی ہے واضح لفظوں میں، سمجھ رہے؟ اور عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ اس کی تردید کر رہا ہے کہ اگر ذرا بھی گنجائش ہوتی تو عبداللہ بن عباس کیا فرماتے کہ بھی راستہ کھلا ہوا ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے بھائی جب شادی کیا کرو نا تو پہلے طلاق کے مسائل سیکھ لیا کرو، پہلے مسائل۔ اور یہ بھی یاد رکھو طلاق صریح لفظوں سے بھی ہوتی ہے، کنایہ سے بھی ہوتی ہے۔ صریح لفظ سے ایسے ہوتی ہے کسی قوم میں جو لفظ صریح ہے، جیسے لفظ طلاق ہے، یہ انگلش میں ڈیورس، یہ لفظ صریح ہے، ڈیورس کہہ دیا بیوی کو تمہیں ڈیورس 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 تین دفعہ طلاقیں ہو جائیں گی، اردو میں کہہ دیا طلاق 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 تین دفعہ طلاق ہو جائے گی۔ بعض دفعہ کنایہ سے بھی ہوتی ہے، کسی بھی زبان میں کوئی لفظ اگر طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے ہمارے ہاں اردو میں لفظ حرام، یہ بھی طلاق کے لیے، کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتے ہیں نا تو مجھ پر حرام ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور چونکہ حرام میں حرام کا مطلب حرام تو پھر طلاق بھی ایک ہوگی مگر نکاح بھی ختم ہو جائے گا، رجوع کا حق بھی نہیں رہے گا، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی قوم میں صرف کس کے لیے بولے جاتے ہیں؟ طلاق کے لیے۔ آزاد کا لفظ بھی ایسے ہی ہے، آپ بیٹھے بیٹھے بیوی کو کہتے ہیں آج سے تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ہاں اگر کسی اور نیت سے آزاد کہا ہے، جیسے وہ کوئی کہہ رہی تھی کہ بھائی میں جاب کرنا چاہتی ہوں، تو آپ کہیں بھائی تم آزاد ہو، مطلب یہ کہ جاب کے معاملے پھر نہیں ہوگی طلاق، تو خود سے فتوے نہ کہیں جھاڑنا شروع کر دیں۔ ایک خاتون عالمہ ہیں، انہوں نے بچے بھی ان کے بڑے بڑے ماشاءاللہ، ان کے میاں ایک دن میرے پاس آئے، تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار وہ بیوی تو قریب ہی نہیں آنے دے رہی، وہ کہہ رہی طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا خیریت، آپ کا تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے؟ کہہ رہے یار میں نے اس کو کہہ دیا تھا تم آزاد ہو، میری طرف سے بالکل آزاد ہو، اور میں تو بالکل تمہیں آزاد، تین چار پانچ چھ دفعہ کہا، تو اس نے کہا لے بھائی تین طلاقیں ہو گئی ہیں، بیوی عالمہ ہے۔ میں نے کہا یار کچھ چکر ہے ایسا نہیں، آپ کیوں آزاد آزاد کہیں گے؟ کہہ رہے مجھے تو، میں نے تو بالکل طلاق کی نیت ہی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا پھر بیوی کیوں کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی بیوی نے تو مولانا یوسف جانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا آپ کے مسائل ان کا حل، اس کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ لفظ آزاد سے بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مسئلہ تو درست ہے کہ لفظ آزاد میں نیت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ طلاق ہی کے لیے۔ میں نے کہا آپ کی بیوی نے جو پڑھا مسئلہ، مسئلہ درست ہے، سمجھا درست نہیں ہے، سمجھا درست نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلے تو آپ غور کریں، دو دن پرانا واقعہ، گھر میں رونا دھونا چل رہا تھا، ان کے رونا دھونا چل رہا ہے، لیکن بیوی کے تقوی کو داد دینی چاہیے، یہ بتا دوں۔ دیکھو اللہ کی حدود پر قائم ہے نا، مسئلہ پڑا ہے تو شوہر کو قریب نہیں آنے دے رہی، حالانکہ بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، طلاقیں دے کے پی جاتے ہیں، بیوی بھی چھپا دیتی ہے، شوہر بھی چھپا دیتے ہیں، چپ کرو بس، ہمیں پتا نا تمہیں پتا، مجھے نہیں بتاؤ، حرام کاری ہے یہ، حرام کاری۔ علماء کہتے ہیں اگر عورت نے اپنے منہ سے شوہر سے تین طلاقیں سن لی ہیں، شوہر اگر مکر بھی جائے کہ میں نے نہیں دی، پھر بھی بیوی کے لیے حلال نہیں ہے کہ شوہر کو قریب آنے دے، بھاگ جائے وہاں سے، بولے بھائی میں نے اپنے کان سے سنا ہے۔ حتیٰ کہ مفتی اگر فتویٰ دے دے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے کیونکہ بیوی کے پاس گواہ نہیں ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شوہر تین طلاقیں دے کے مکر جاتا ہے اور گواہ کوئی ہوتے نہیں ہے، بیوی نے خود سنا ہوتا ہے، اب شوہر بھی آئے گا مفتی کے پاس، کہے گا میں نے نہیں دی، بیوی بھی آتی ہے کہ اس نے دی ہے، تو شوہر بیوی سے گواہ پوچھے گا کیونکہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ بیوی، بیوی کے پاس گواہ نہیں ہوتے، تو مفتی کیا کرے گا، عدالت کیا کرے گی، قاضی کیا کرے گا، شوہر کے بات کا یعنی وہ لاج رکھے گا اور کہے گا کہ بھائی، یعنی شوہر کی بات کا اعتبار کرے گا اور کہے گا طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ گواہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ مفتی کیا کرتا ہے، وہ عورت کو بتائے گا الگ سے کہ دیکھو ہم تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، شوہر کی بات کا اعتبار کر، لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ اس نے تین دی ہیں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو تم قریب آنے دو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بیوی کے لیے ایسی صورت میں شوہر کو قتل کر دینا بھی جائز ہے، مگر یہ فتویٰ نہیں دیا جاتا کیونکہ آج کل حالات خراب ہیں، عورتیں اس کو بنیاد بنا کے میاں کو مار دیں گی، بولیں گی اس نے دے کے مکر گیا تھا، یہ کرو کیا کر سکتے ہو، اس لیے اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. اور کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے یہ کرنے کی، کہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض نے یہاں تک بھی لکھا ہے تو بالکل اس کو قریب نہ آنے دیں. تو اتنا اہم مسئلہ ہے یہ. اب کیا ہے کہ وہ خاتون دیندار ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے کہیں پڑھ لیا آپ کے مسائل ان کا حل میں کہ بھئی لفظ آزاد صریح ہے، بغیر نیت کے بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو اب میں نے اس کے شوہر کو ٹٹولا، مجھے پتا تھا یہ نہیں دے، یہ نہیں دے گا طلاق، نہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے ان کی، نہ کوئی بات ہو رہی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے کون کہتے تھے کہ تم آزاد ہو آزاد ہو، اور ہنستے کھیلتے. تو میں نے کہا آپ دماغ پہ دباؤ ڈالیں، کوئی اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے جس پہ آپ نے آزاد کہا ہے، ورنہ کوئی بیٹھے بیٹھے نہیں کہتا. انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ چل رہی تھی کہ میری زوجہ کا میں نے مہر دینا تھا، وہ میں نے مہر دیا ہے، تو بیوی کہہ رہی تھی کہ بھئی میں اس سے فلاں چیز خریدوں گی، میں اسے کہہ رہا تھا نہیں خریدو، اس سے فلاں چیز تم اس سے نہیں خریدو، وہ کہہ رہی تھی میں خریدوں گی، میں نے کہا نہیں بھائی. تو میں آفس جانے لگا، میں نے کہا بھائی تم آزاد ہو، یعنی جو بھی چاہ خرید لو اس سے، تمہیں جو میں نے مہر کے پیسے دیے ہیں میں تمہیں پابندی لگا رہا تھا کہ یہ نہیں خریدو وہ نہیں خریدو، لیکن اب تم کیا ہو، آزاد ہو، مطلب یہ تھا کہ جو چاہے خریدو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یعنی پیسوں کے معاملے میں آزاد ہو، لیکن جب آزاد کا لفظ بولا تو یہ پیسوں کا لفظ بھی نہیں بولا، پیسوں کا معاملہ بھی نہیں بولا، ویسے ہی بول دیا تم آزاد ہو آزاد ہو، بھائی آزاد ہو جو چاہے کرو. میں نے کہا اپنی زوجہ سے بات کراؤ، یہ اس کے بیان کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو میں نے ان کی زوجہ سے بات کی، میں نے کہا آپ کے شوہر نے جو یہ کہا ہے، مہر کی بات چل رہی تھی، اس نے کہا ہاں چل رہی تھی. میں نے کہا یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم شاپنگ نہیں کرو، اور آپ کریں گے ہاں یہ بات بھی چل رہی تھی. تو میں نے کہا پھر تو انہوں نے آپ کو مہر کے بارے میں کہا ہے کہ تم آزاد ہو. انہوں نے کہنے لگی انہوں نے نیت تو ان کی مہر کی تھی، مگر الفاظ مہر کے استعمال نہیں کیے، الفاظ یہی ہیں تم آزاد ہو تم آزاد ہو تم آزاد ہو، اور آپ کے مسائل اور ان کا حل میں حضرت مولانا یوسف دھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آزاد کے لفظ میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اسی لیے کہتے ہیں کم علم خطرہ ایمان. میں نے کہا محترمہ ایک ہوتا ہے طلاق کی نیت نہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے طلاق نہ دینے کی باقاعدہ نیت ہونا، ایک ہے نیت عدم، تھوڑے ٹیکنیکل الفاظ ہو جائیں گے مشکل ہو جائیں گے، ایک ہے عدم نیت اور ایک ہے نیت عدم. وہ جب اس کی مہر کی نیت ہے اور بات بھی مہر کی چل رہی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے طلاق کی نیت نہیں ہے، بلکہ طلاق نہ دینے کی نیت ہے یہ. کوئی بھی نیت نہ ہوتی، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک آدمی اپنی بیوی کہے تم آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو، پھر تو طلاق ہو جائے گی، خواہ طلاق کی نیت نہ بھی ہو، کیونکہ کسی اور چیز کی بھی نیت نہیں ہے، نہ تو طلاق کی نیت ہے نہ کسی اور چیز کی نیت ہے. یہاں یہ نہیں کہ طلاق کی نیت نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کی نیت ہے. دونوں میں فرق ہے، ایک ہے نیت کا نہ ہونا، ایک ہے کسی اور چیز کی نیت کا ہونا، یہ فرق ہے دونوں میں. خیر وہ اللہ کا شکر ہے اب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کی بیوی کا تقویٰ ماشاءاللہ یہ ایک اچھی بات ہے. اس نے کہا جب تک فتویٰ نہیں آئے گا قریب نہیں آنے دوں گی میں. اور یہ صحابیہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا، ان کے شوہر نے کچھ کہہ دیے تھے الفاظ، وہ بھی اپنے میاں سے دور بھاگ گئی تھی، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اجازت نہیں دیں گے میں قریب نہیں آنے دوں گی. تو عورتوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک اور مسئلہ اس سے ملتا جلتا ہے، ایک مفتی صاحب نے غلط ٹھوک دیا، وہ مسئلہ یہ ٹھوک دیا تھا مفتی صاحب نے، ایک آدمی نے تین طلاقیں دی. طلاق میں اگر کسی کی نیت ایک کی ہونا اور ایک بات کو تین دفعہ دہرانے کی نیت سے کہے تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی بیوی سے کہے تمہیں طلاق ہے ایک کی، لیکن وہ سمجھانے کے لیے دوبارہ کہتا ہے تمہیں طلاق ہے، پھر سمجھانے کے لیے، تاکہ دیر ایک رائے، نیت کرتا ہے ایک طلاق کی مگر اس کو دہراتا تین دفعہ ہے، تو بھی ایک طلاق ہوتی ہے. مگر یہ ضروری ہے کہ پہلے کسی دو آدمیوں کو گواہ بنا دے کہ میں ایک کی نیت سے دے رہا ہوں، کیونکہ دل کے حالت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو مفتی فتویٰ دے گا کہ تین ہی ہو گئی ہیں، کیونکہ تم جھوٹ بھی تو بول سکتے ہو نا بعد میں. لیکن ویسے مسئلہ کیا ہے کہ ایک کی نیت سے اگر تین دی جائیں تو ایک ہوتی ہے، باقی دو تاکید کے لیے ہوتی ہیں. اس کی مثال جیسے سانپ آپ کو نظر آتا ہے، آپ کہتے ہیں سانپ سانپ سانپ، کتنے، تین سانپ تھوڑی ہوتے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں ایک، مگر اس ایک کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ ایک آدمی نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد اس نے فتویٰ پوچھا کسی مدرسے سے، ان مفتی صاحب نے فتویٰ دیا اس کو، اور اس نے یہ پوچھا کہ میں نے تین دفعہ طلاق تو دی ہے مگر میری نیت تین طلاقوں کی نہیں تھی، میری نیت تین کی نہیں تھی، بغیر نیت کے میں نے تین دی ہیں، تو اب کتنی؟ انہوں نے کہا چونکہ تین کی نیت نہیں تھی لہذا ایک ہوئی ہے، جب ایک ہوئی تو وہ 20 سال تک بیوی کے ساتھ رہتا رہا، بچے بھی ماشاءاللہ ہوتے رہے، 20 سال کے بعد اسے کسی نے بتایا کہ بھائی یہ تیری ہو گئی ہے طلاق، ہے تو 20 سال کے ساتھ جو ہے نا غلط ہے یہ نہیں رہے. پھر اس نے ہم سے پوچھا تو ہم نے اس کو جواب دیا کہ بھائی آپ کی تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں، وجہ اس کی ہے کہ یہ جو کہنا ہے نا کہ میری نیت نہیں تھی، تو نیت نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، جتنی بھی دے دو گے اتنی طلاقیں ہو جائیں گی خواہ نیت نہ بھی ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ طلاق میں نیت نہیں ہوتی. تو مفتی صاحب کو غلطی کہاں سے ہوئی؟ ایک کی نیت کرنا ایک الگ چیز ہے اور سرے سے تین کی نیت نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، تین کی نیت نہ بھی ہو تو بھی تین ہی ہوتی ہیں، تو تین دے نیت باقاعدہ ایک کی کرے، جیسے نماز پڑھتے میں نیت کرتے ہیں نا، نیت کرتا ہوں فرض نماز کی، ایسے باقاعدہ نیت ہو کہ میں ایک کی نیت کر رہا ہوں اور ایک الفاظ کو تین دفعہ دہرا کے دے رہا ہوں، تو ایک کی نیت کرنا الگ چیز ہے، تین کی نیت نہ ہونا الگ چیز ہے. تین کی نیت تو کسی کی نہیں ہوتی، وہ تو جب غصے میں نکالتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے، وہ تو جیسے تو کسی کی بھی طلاق نہیں ہوگی پھر. اور ایک کی نیت کرنا یہ تو علماء کو بہت سے مسئلہ معلوم نہیں ہے، عوام کو کیا پتا بیچاروں کو کہ ایک کی باقاعدہ نیت کر رہے ہیں تو پھر ایک ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے جو ہے یہ طلاق وام نے کہا ہو گئی ہے واقعی. تو نیم مفتی خطرہ ہے، جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے نا، نیم بالکل بھی حکیم نہیں ہے وہ بھی خطرہ جان نہیں ہوتا، اور جو ماہر حکیم ہے وہ بھی درمیانے، ہمیشہ یہ جو بٹوین کی جو چیزیں ہیں نا یہ گڑبڑ خراب کرتی ہیں، یہ مروا دیں گے آپ کو، الٹے الٹے فتوے دینا شروع کر دیں گے. تو اس لیے اس میں یہ بھی ہے کہ ایک کی ہو تین کی نیت نہیں ہے، ایک کی نیت ہے تو بھائی نیت پر نہیں ہوتا. ایک دلچسپ واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب نے میرے پاس مسئلہ آیا، ان صاحب نے کہیں شادی کر لی کسی خاتون سے، اب جب شادی کی ہے تو وہ جو تھے نا ان کی کیا بتاؤں گی، پھر خواتین پریشان ہوگی، انہوں نے دوسری شادی کی تھی، پہلی بیوی کو پتہ چل گیا تو بیوی نے ان سے کہا کہ بھائی دوسری بیوی کو طلاق دو ورنہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گی. پہلی بیوی ان کی بڑی اسٹرانگ اور مالدار، اب یہ گھبرا کے مجھے ایسے فون کرتے ہیں جیسے میں کوئی تھانے کا انچارج ہوں. ایسے آج بھی میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا، میرے ساتھی ہو گیا، روزگار نہیں مل رہا. میں نے کہا بھائی میں کوئی متحدہ میں ہوں جو میں آپ کو روزگار دلوا دوں. تو ایسے بےچارے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں مولویوں کے پاس ہر مسائل کا حل ہے. بھائی اللہ کے پاس ہے ہر مسئلے کا حل، دعا کر، دعا کروانے کے لیے کوئی گئے وہ تو چلو اچھی بات. تو اب وہ پریشان کی، مجھ سے پوچھ کے نہیں کی، نہ مجھ سے مشورے سے کی. اب بھائی بھگتو، میں نے تھوڑی کی ہے، تم نے کی ہے، بھگتو. تو وہ جب دوسری ہو گئی تو بیوی کو جب پتا چلا تو بیوی نے ہنگامہ. اب بیوی بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا میرے سامنے کھڑے کھڑے تین طلاقیں دو اس کو. اب یہ کہاں پر آئے بھائی، جب دم نہیں ہے تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا، جب دم نہیں ہے نہیں کرتے پھر. تو یہ اب پریشان، حضرت میں کیا کروں، میں تو مذاق میں بھی دے دوں تو ہو تو نہیں جائے گی. میں نے کہا اس کو ڈر یہ تھا کہ اگر میں نے اس کو دوسری کو مذاق میں دے دی تو دوسرے والے نہیں چھوڑیں گے، پھر بولیں گے جب تم میں دم نہیں تھا تو کی کیوں. ایک ایسی ٹینشن میں پھنس گیا بیچارہ. تو میں نے کہا بھائی پھر ایسا ہے کہ اس کو میں نے ہیلا اچھا نہیں لگ رہا، پھر سب کو پتہ چل جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے بتانا، بعض چیزیں مناسب نہیں ہوتی، وہ پھر لوگ نا اس کو ایک غلط اس کا ذریعہ بنائیں گے. باقیہ تو بڑا دلچسپ ہے، ایک ٹیکنیکل ہیلا بتایا میں نے اس کو، لیکن یہ کہ وہ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے دم ہے تو کرو، نہیں ہے تو نہیں کرو، بس سیدھی سی بات ہے. کیا خیال ہے، یہی لے ٹوپی ڈراموں میں جانے کی ضرورت نہیں. کر لی تو بولو بھائی کر لیے، جو مرضی کرنا ہے کر لو، اور اگر اتنا دم ہی نہیں تھا تو کرتے ہی نہیں، ہر کام ہر آدمی کے کرنے کا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو نا بات کو. تو یہ کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. ہاں یہ غصے کی طلاق کا بہت اہم ہے، لوگ کہتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، غصے میں طلاق ہوتی ہے. غصے میں کسی کو چاقو مارو تو لگے گا کہ نہیں لگے گا، کیس بنے گا. نشے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، کسی شخص نے شراب پی ہوئی ہے نشے میں ٹن ہے، بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. کسی اور نے نشہ کرا دیا، انجیکشن لگا دیا، پھر نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نشے میں کہ نشے میں تو ہوش ہی نہیں رہتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, نشے میں ہوش رہتا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, کسی کا فون آیا کہ نشے میں طلاق دے دیے بیوی کو, ہو گئی. میں نے کہا ہو گئی, کہہ رہا میں تو نشے میں تھا, میں تو یوں تھا, میں تو یوں تھا. تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا ایسے. ڈاکٹر بڑے ہوشیار تھے. بعض باتیں ایک عامی آدمی ایسا کر دیتا ہے جہاں مفتی کی توجہ نہیں جاتی. ڈاکٹر نے کہا اگر تو اتنا نشے میں پاگل تھا تو اپنی ماں کو کیوں نہیں دی تو نے طلاق, بہن کو کیوں نہیں دی. ہے بھائی, جتنے نشے والے لوگ ہیں کبھی نشے میں اپنی ماں کو, بہن کو, دوست کو, بھائی کو نہیں دے گا. ہمیشہ دے گا کس کو؟ بیوی کو. پتا چلا اس کو پتا ہے کہ یہ ہے جس کو دی جاتی ہے طلاق. ہوش سلامت ہوتے ہیں. تو اس لیے نشے میں بھی طلاق. شراب کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے کہ شراب پی کے بعض دفعہ انسان جیسے کسی کو قتل کر دیتا ہے, ایسے بعض دفعہ بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے. اسی وجہ سے بھی شراب سے بچنا چاہیے. اور میرے پاس تو اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ رشتہ آیا ہے لڑکے کا اور وہ جناب پینے پلانے سے شغف رکھتے ہیں تو کیا کر دیں, ویسے لڑکا بڑا شریف ہے. خواتین کے فون آتے ہیں ہماری بیٹی کا رشتہ آیا ہے, لڑکا بس ویسے بڑا شریف ہے, تھوڑا سا پینے پلانے کا معمول ہے. رشتے ہی نہیں آ رہے نا آج کل, یہی لڑکوں میں شراب کی وہ. میں کہتا ہوں بھائی چرسی کو دے دو, شرابی کو نہ دو, شرابی کو نہ دو, کچھ بھی ہو اور میاں پیتا ہے بھاگ جاؤ وہاں سے. کیونکہ چرسی کے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوش برقرار رہتے ہیں, وہ چاقو سے نہیں مارے گا تمہیں, وہ طلاق نہیں دے گا. لیکن شراب پینے والا کسی بھی وقت چاقو بھی مار سکتا ہے اور طلاق بھی دے سکتا ہے. ایک خاتون کا فون آیا, میرے میاں نے شراب پی کے مجھے طلاق دیے, میری زندگی اجڑ گئی, میں کیا کروں. میں نے کہا طلاق تو ہو گئی. یہ کہہ رہی ہے کیا میرے پر ظلم. میں نے کہا شکر کرو طلاق دی ہے, طلاق دی ہے, ورنہ یہ چاقو بھی مار سکتا تھا. شرابیوں تو کتنے واقعات ہیں, کھڑے کھڑے بندے کو گولی مار دی. تبھی تو لوگ شرابی سے ڈرتے ہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کس وقت کیا کر لے. وہ ایک آدمی تھا نا, شراب پی کے آتا تھا رات کو, بیوی ڈانٹ لگاتی تھی اس کو, تو وہ آ کے کہتا تھا نہیں میں نے نہیں, میں نے نہیں پی. ایک دن آیا رات کو 12-1-2-3 بجے, بیوی نے کہا لگتا ہے آج بھی پی ہوئی ہے. کہہ رہا نہیں پی ہوئی. اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا, لیپ ٹاپ کھول کے. بیوی نے کہا کمبخت اسی لیے کہتی ہوں تو پی کے آتا ہے. کہہ رہے نہیں پی کے نہیں آیا. کہہ رہے پھر یہ بریف کیس کیوں کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ لیپ ٹاپ کی جگہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس. ٹھیک ہے, اس کو لیپ ٹاپ سمجھ رہا تھا. تو جس کمبخت کو لیپ ٹاپ اور بریف کیس کا فرق معلوم نہ ہو, وہ گولی بھی تو مار سکتا ہے آپ کو. کتنے واقعات ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے سگے بھائی کو ایک شرابی نے گولی مار دی کھڑے کھڑے, مر گیا وہ. جوان لڑکا مر گیا, شرابی تھا, ہاتھ میں بندوق لے کے گھوم رہا تھا, ایسے ٹھا کر کے گولی ماری سامنے, اور وہ بندہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا. شریعت میں یہ ہے کہ اس کے قصاص لیا جائے گا, اسے قتل کیا جائے گا. شریعت شراب کو ایسا وہ نہیں سمجھتی کہ اس میں معاف ہے. یورپ میں تو قانون ہے کہ شراب پی کے آپ نے قتل کر دیا تو آپ پر تھوڑا ہلکا کیس بنتا ہے, لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں آپ نے شراب پی کے کسی کو قتل کیا, آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں بھائی میں تو نشے میں تھا, تو کیوں تھے بھائی نشے میں آپ؟ کیوں تھے؟ آپ کو جب پتا تھا کہ نشے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے کیوں کیا پتا نشہ؟ اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ پوچھا کسی نے, پچھلے ایک دو ہفتے سے بدنظری ہو رہی ہے, بہت کوشش کر رہا ہوں بدنظری گناہ نہ کریں. بھائی سب سے پہلے تو شادی کرو. بدنظری کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ شادی. اور بھی علاج ہیں لیکن ابھی ٹائم کم ہے. کیا اس کی بات کی جاتا ہے کہ ہر بار قرآن پاک کو مکمل پڑھنے کی خوشی میں اپنے گھر والوں کی دعوت دیں تاکہ ہم بچوں کو بتا سکیں؟ کتنی اچھی بات ہے اگر قرآن ختم ہو رہا ہے کوئی دعوت کر دیتا ہے تو, ٹھیک ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بچوں کا قرآن ختم ہو تو پھر تو دعوت کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی, انہوں نے پوری تفسیر کے ساتھ, اور تو انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا. لیکن ضروری نہیں سمجھنا چاہیے ان رسموں کو. مسئلہ خراب جب ہوتا ہے جب بےچارہ ایک قرآن ختم ہو رہا ہے وہ کھلا رہا ہے لازمی, پھر وہ کہتے ہیں قرآن ختم کرنا مصیبت بن گیا. ٹھیک ہے نا, تو ہلکا پھلکا رہنا چاہیے, ٹینشن فری زندگی. کھلا رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں کھلا رہا تو بھی ٹھیک ہے. ریپرز وغیرہ کے پیچھے اسلامی ناموں کے نام پر بھی کمپنی ہو, جیسے کیا کون سا اسلامی نام بھائی؟ ناموں میں کوئی اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتے اللہ کے بندو. اب سمت بانڈ ہے, وہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ کہہ رہا ہے یہ سمت بانڈ نہیں, عبد السمت بانڈ کہا کرو, عبد السمت بانڈ, کیونکہ سمت اللہ کا نام ہے. بھائی اللہ کا نام یہاں نہیں ہے جب بانڈ کا نام ہے, ٹھیک ہے, سمت بانڈ ہے. تو اسلامی نام بس جو مسلمانوں کے نام ہو وہ اسلامی ہے. تو وہ پیمپر پہ نام ایسے ستار, غفار, اس طرح کے نام تو نہیں ہونے چاہیے, یہ تو مبارک مقدس نام ہے. تو اگر کوئی لکھ رہا ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.